الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید انبیاء قرآن کے پروگرام پر. جس طرح ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے درس میں ہم نے نبیوں کے بارے میں ذکر سنا، درس سنا، اور آج ہم آخری نبی خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درس حاصل کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں. اور کیونکہ یہ درس تو کافی طولانی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس چھوٹے سے ٹائم میں ہم سارا ذکر کر سکیں گے رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں قرآن کی نظر سے. لیکن قبلہ کے سامنے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید قبلہ، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ، یہ ٹاپک تو کافی لانگ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی تو بہت پہلو ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، باقی انبیاء سے تو زیادہ اس میں رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس چھوٹے سے 40 منٹ کے اندر آپ زیادہ مفہوم دے پائیں گے رسول اللہ کے بارے میں. تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ناظرین کو بھی بتانا چاہ رہا کہ آج شب کو عید یعنی چاند نظر آ گیا تو پھر ہم پروگرام جاری نہیں رکھیں کل کے لیے، کل والا پروگرام اگر نہیں نظر آیا تو اسی طرح اسی وقت اسی ٹائم کو نشر کریں گے پروگرام کو، اور کنٹینیو کر سکتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں. اگر آپ بھی
رائے بتا دیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین التراب مقدم الفدا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. پہلے تو یہ کہ ابھی تک کہیں سے چاند کی کوئی کنفرمیشن یا تصدیق نہیں آئی ہے تو اگر چاند کی جیسی کنفرمیشن آ جاتی ہے تو پھر ہم کوئی بتائیں گے ابھی تک تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے چاند کی تو اگر چاند ہو گیا تو پھر کل عید ہوگی، نہیں ہوا تو پھر جمعے کو عید ہوگی. تو انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سارے انبیاء نے اپنی امتوں کو، اپنے اولادوں کو بتایا، یعنی جن کو جو رسول تھے، مرسلین تھے، اور جو اللہ نے جن کو معمور کیا تھا لوگوں کو خبر دینے پہ. تو وہ جو بھی اول اعظم پیغمبر، دیگر پیغمبر، وہ اپنی امتوں کو خبر دیتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی آل کا. تو ہمیشہ محمد و آل محمد کا، چہار معصومین کا انبیاء نے تذکرہ کیا اپنی امتوں سے، ان کا ذکر کیا، ان کا بتایا، ان پہ ایمان لانے کے متعلق بتایا کہ وہ آخری نبی ہیں، ان پہ بھی سے ایمان لاؤ. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بہت پیارے انداز سے بیان فرمایا ہے، نہج البلاغہ کے اندر، کہ جب سارے کے سارے جو ہیں وہ تاریکیاں، ظلم عرب کے اندر پھیل چکے تھے، تو اس وقت اللہ نے ایک نور کو لوگوں کے درمیان میں مبعوث کیا اور رسول اکرم کی شکل میں بھیجا. رسول اکرم کی حفاظت کے لیے پہلے سے بندوبست کیا، حضرت عبد المطلب کی شکل میں، حضرت ابو طالب کی شکل میں، حضرت حمزہ کی شکل میں، اور پھر بعد میں ان کی نصرت کے لیے، ان کی بعثت کے بعد، یعنی بعثت سے پہلے اور بعد میں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے لیے سلطان النصیرہ قرار دیا قرآن کی روح سے، اور ان کی والد والدہ کو، یعنی جناب امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جناب رسول اکرم کا شجرہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، کہ یعنی ان کے اجداد میں کوئی اور پھر ان کا شجرہ، تو وہاں جو سب سے افضل و اشرف تھے، اجداد تھے رسول خدا کے، تو رسول خدا کے اجداد میں سب سے افضل و اشرف لوگوں کو رکھا. اور جناب آمنہ جو ہیں وہ رسول خدا کی والدہ گرامی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، اور حضرت عبداللہ آپ کے والد حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ، تو حضرت عبداللہ کا آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے بنابر مشہور انتقال ہو گیا تھا. حضرت آمنہ ابوا کے مقام پہ مدینہ اور مکہ سے کے درمیان میں، ابوا کا مقام ہے جہاں پہ آپ کے حضرت آمنہ کا میکہ تھا، یعنی آپ کے والد اور آپ کے بھائی وغیرہ وہیں رہتے تھے، تو وہاں پہ آپ کا انتقال ہوا اور وہیں پہ آپ کی قبر مطہر کو تعمیر کیا گیا، اور حضرت آمنہ جو ہیں وہ وہیں ان کی تدفین ہوئی. اور رسول اکرم جو ہیں اس وقت صرف 6 برس کے تھے، اور رسول اکرم کی جو سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں جو سب سے قدیم تو سیرت ابن ہشام ہے, وہ سب سے مشہور ہے چار جلدوں میں. اور رسول خدا کے متعلق یہ لکھا کہ آپ بہت ہی فصیح و بلیغ تھے, بہت خوبصورت تھے, بہت شجاع اور بہت سخی, یعنی تمام کمالات میں اتم درجے پہ موجود تھے, اور بہت ہی دلسوز سے اللہ نے جو اپنے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں رحیم اور رؤوف, وہ رسول خدا کے لیے وبالمؤمنین رؤوف رحیم, کہ رسول اکرم جو ہے رسول مؤمنین کے لیے بہت زیادہ رؤوف رحیم رافت ان کے اندر. اور جناب رسول خدا کے متعلق گزشتہ تمام کتابوں کے اندر یہ جو کتابیں تورات اور انجیل آئی ہیں ان میں آپ کے متعلق پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کچھ نازل کیا تھا کہ عہد قدیم اور عہد جدید دونوں کے اندر موجود تھا کہ آپ آئیں گے, ایک آخری نبی آئیں گے, اور ان کی کیا نشانیاں ہوں گی, کیا خوبیاں ہوں گی, کیا صفات ہوں گی. جناب عبد المطلب کے جب 8 برس کے تھے جناب عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو جناب عبد المطلب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد جناب ابو طالب نے آپ کے چچا نے آپ کی کفالت کو سنبھالا. حضرت عبد المطلب اپنی زندگی ہی میں وصیت کر گئے تھے جناب ابو طالب کو کہ بھی میرے بعد محمد کی جو ہے وہ آپ کفالت کیجیے گا, اور ان کی حفاظت کے لیے, ان کی کفالت کے لیے حضرت ابو طالب کو مامور کیا, ان کے نام وصیت کی. جناب ابو طالب نے بہت زیادہ محبت سے آپ کو پالا, اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کی. اور حضرت فاطمہ بنت اسد سے جب خواتین نے مدینہ میں پوچھا کہ آپ نے پالا تھا رسول خدا کو تو کیسا پایا, تو کہا کہ بھئی یہ جیسے آج ہیں ویسے ہی بچپنے میں بھی انہی معجزات کے مالک تھے, اسی پاکیزگی کے, اسی تقدس کے, اسی علم و بصیرت کے. اور جناب امیر سے متعلق جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ جب بھی رسول خدا اس حجرے میں آتے کہ جہاں پہ میں تھی, تو میرے شکم میں جو بچہ تھا وہ مجھے کھڑے ہونے پہ احترام پہ مجبور کر دیتا. تو رسول خدا کا احترام ان کے سارے خاندان نے کیا, حتیٰ ان کی والدہ نے, ان کے چچا وغیرہ سب نے, ان کے دادا نے, سب جانتے تھے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے, اور ان سب کو بشارت تھی اور وہ سب جانتے تھے کہ یہ خاص بچہ ہے. اور جب جناب ابو طالب کے ساتھ آپ شام کے سفر پہ گئے تو بحیرہ جو ایک نامی ایک راہب نے یعنی رسول خدا کا ایک انٹرویو سا لیا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے, انہوں نے آپ کی شخصیت کو دیکھا اور دیکھا کہ صرف رسول خدا جوان تھے, نوجوان تھے, 18 برس کے تھے تقریبا. تو اس نے جناب ابو طالب سے بھی کہا کہ بھی یہ بچہ عام بچہ نہیں, تو کہا کہ ہاں ہم نے اندازہ, یعنی سب کے سب آپ کی بچپنے سے حفاظت کرتے. اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے 3 بیٹے ہوئے, جناب خدیجہ سے 2 بیٹے ہوئے اور ایک بیٹا جو ہے جناب ماریہ قبطیہ سے, ان کا نام ابراہیم تھا. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ نے شادی کی جب آپ 25 برس کے تھے, اور جناب خدیجہ بھی یا 25 برس کی تھیں یا 26 کی تھیں یا 28 کی, تھوڑا سا اختلاف ہے. تو بہرحال تو اس وقت جناب خدیجہ سے آپ 2 بیٹے ہوئے پہلے, جناب قاسم اور جناب عبداللہ علیہ السلام, دونوں بچپنے میں انتقال کرتے. جناب ابراہیم بھی بچپنے میں انتقال کرتے مدینہ میں, اور ایک بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب خدیجہ سے آپ کی. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ سے بس جب شادی کی تو اس کے بعد پھر ان کی زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں کی. جب یعنی آپ نے مدینہ میں ہجرت کر لی تو اس کے بعد پھر آپ نے شادیاں کی کافی. اب یہ میں عرض کروں کہ رسول خدا نے 9 جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ کے رہتے وقت 9 ازواج موجود تھی. آپ کی ازواج میں کہہ لیں کہ یعنی کہہ لیں کہ آپ کی تقریباً ساری ازواج یا بے بگان تھی جسواج جناب خدیجہ کے, یا وہ طلاق یافتہ تھی. تو یعنی ساری ازواج ہیں آپ کی طلاق یافتہ یا بیوگان تھی سوائے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے. اور آپ نے جو مختلف قبائل میں شادیاں کی ان کو, ان قبیلوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے مختلف قبائل میں اپنی شادیاں کی. اور ایک کہہ لیں کہ آپ کی شادیاں بھی اس میں بھی ایک حکمت تھی اور قبائل کو مختلف کو آپ کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے یہ ضروری تھا. سات سال آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں بچپن میں اور مختلف سفر کیے ہیں, اور جب آپ مکے میں اپنے اعلان رسالت کیا تو بعثت جو ہے وہ آپ 40 برس کے تھے جب آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان رسالت کریں. تو ابتدائی طور پہ کہ بالکل مخفی رہا, آپ نے صرف صرف قریبی افراد کو بتایا, جیسے جناب خدیجہ, جناب مطالب کو, قریبی لوگوں کو, اور اس کے بعد پھر اقربا کو, وانذر عشیرتک الاقربین, جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اس پہ آپ یہ ابتدائی آیات میں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ وہ ڈرائیے. اور پھر اس کے بعد ایک عمومی اعلان کیا مکے میں, لیکن مکے کی آپ کی 13 سالہ زندگی بہت سخت گزری, جس کے اندر آپ پہ بےنتا مظالم ہوئے, لوگوں نے آپ پہ الزامات لگائے, کہا کہ یہ شاعر ہیں, کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہیں, کسی نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں, ساحر ہیں, معاذ اللہ باز نے جھوٹا بھی کہا, جبکہ وہی لوگ صادق و امین کہتے تھے آپ کے اعلان کے سالہ سے پہلے. تو اب آپ نے جب اعلان کر دیا اور آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ بھئی کہو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور سب لوگ فلاح پا جاؤ. رسول اکرم جو ہے بہت ہی نرم دل تھے, اور جب دونوں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہما کا انتقال ہو گیا تو اس وقت جو ہے رسول خدا کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں, کیونکہ آپ کے دونوں جو مہربان تھے چاہنے والے تھے ان دونوں کا انتقال ہو گیا, اب آپ جو ہے وہ مدینہ چلے جائیے. تو جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے لیے یہ آیات بھی آئیں, السابقون السابقون اولئک المقربون, جو بالکل ابتدا کے اندر آپ پہ ایمان لائے ہیں, بے شک کہ وہی سبقت ایمانی کی وجہ سے سب پہ مقرب ہے, اللہ کے بہت مقرب ہیں, سب سے فوقیت رکھتے ہیں. تو یہ حضرت ابو طالب جناب خدیجہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول خدا پہ جو اظہار کیا کہ ہم آپ کو مانتے ہیں ایمان لائے, یعنی وہ پہلے سے حضرت ابراہیم کے دین پہ تھے, دونوں اسی خاندان سے تھے رسول خدا, جناب خدیجہ 4 نسلوں پہلے رسول خدا کے خاندان سے, اور حضرت ابو طالب تو آپ کے چچا تھے, تو یہ پہلے سے حضرت اللہ کو مانتے تھے, مرسلین کو مانتے تھے, اور آپ کے اوپر اعتقاد رکھتے تھے. لیکن جب آپ نے اعلان رسالت کیا اور بعثت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے یہ لوگ آپ پہ گرویدہ ہوئے, اور آپ کا جو دور ہے پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے. جب مدینہ تشریف لے آئے آپ تو ہجرت کی, تو اس وقت جو ہے مدینہ آنے کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کی اور دعوت, یہ جو آپ کا مکے میں بیعت, یعنی بیعت کی گئی بہت بڑے پیمانے پہ بیعت عقبہ, اس کے بعد مدینہ کے ایک پھر ایک موج چل, پھر آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی, زیادہ تر جو ایمان لانے والے مشرکین بھی تھے, یہودی بھی تھے, نصارہ بھی تھے, سب آپ پہ ایمان لانے لگے, اور ایک جوق در جوق جو ہے لوگ, یا جوق در جوق لوگ دین میں وہ آنے لگے. اور آپ نے ان نو ٹائم اپنے وہاں پہ پہلے سب سے پہلا جو میثاق ملتا ہے دنیا کے اندر, جو ٹریٹی ملتی ہے پولیٹیکل ٹریٹی, وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میثاق مدینہ, جو مختلف ادیان کے اور مختلف سیاسی لوگوں کے درمیان میں آپ نے دستخط کیے, اور آپ وہیں پہ رہے اور آپ نے حکومت اسلامی تشکیل دی, اور سربراہ آپ خود تھے, اور آپ سارے کے سارے اپنے حدود, قصاص, دیات, سارا نظام رائج کیا, گورننس, جوڈیشری, اور پورا اپنا اقتصادی نظام دیا. تو ایک پورا سسٹم آپ نے ڈیولپ کیا. اس دوران قرآن آپ نے جو ہے کانسٹیٹیوشن کے طور پہ پورے کے پورے اپنے امت کو دیا, اور ایک نظام پورا کا پورا تعلیمی نظام اور سب کچھ دے دلا کے آپ نے ایک 10 سال آپ نے مسلسل مدینہ میں تبلیغ کی, 13 سال مکے میں پہلے آپ رہے تھے. مدینہ کا وقت آپ کا وہ بہت اہم وقت ہے, وہ اسلامی معاشرہ آپ نے تشکیل دیا, اور وہاں پہ آنے کے بعد جب مدینہ میں آپ نے اسلامی معاشرہ تشکیل دے لیا تو اس اسلامی معاشرے کے اندر یوں کہہ لیں کہ آپ نے باقاعدہ یعنی ایک آدمی مکے سے مدینہ آیا, یثرب نام تھا مدینہ کا, یثرب, تو یثرب سے کہہ لیں کہ لوگوں نے نام بدل کے رکھ دیا مدینۃ النبی. آپ نے غلاموں کو حقوق دیے, خواتین کو حقوق دیے, آپ نے یتیموں کے لیے ایک پورا نظام بنایا کہ کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا, قانون کی بالادستی دی, چوری سے, گناہوں سے, بیٹیوں دفنانے سے سب سے روکا. اور جب آپ آ گئے تو ایک مکے سے جب آدمی تاجر آیا مدینہ کچھ سامان بیچنے کے لیے, تو اس نے آ کے دیکھا کہ ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کوئی محافظ نہیں, کوئی وہاں پہ آدمی نہیں, کچھ دیر کھڑا رہا, سنا یعنی یہ لوگ کہاں چلے گئے, یعنی پورا شہر مر گیا, یعنی ایک ہی دفعہ میں سب کو سب کچھ کیا ہو گیا. اور اس نے آواز دینا شروع کی, لوگوں کہاں ہو کہاں. تو اچانک جو ہے مسجد نبوی سے کچھ لوگ نماز تمام کر کے باہر آئے. تو کہا کہ کیا بات ہے, کتنا شور مچا رہے ہو. کہا کہ کیا بات ہے, تم لوگ دکانیں چھوڑ کے چلے گئے, تمہیں چوروں سے خطرہ نہیں ہے. کہا نہیں, تمہیں نہیں معلوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے اور ظہر کا وقت ہو چکا تھا, ہم نماز کے لیے چلے گئے. کہا تم دکانیں کھول کے چلے جاتے ہو. کہاں کا محافظ بھی کھڑا نہیں کرتے. کہا نہیں, کیونکہ محمد مصطفیٰ کی حکومت ہے, عدل و انصاف قائم ہے دنیا کے. مدینہ کے اندر جو ہے چوروں کی اتنی ضرورت نہیں کہ چوری کریں, وہ جانتے ہیں ہاتھ کاٹ دیا جائے یا ان کو کوڑے لگیں گے یا ان کو سزا دی جائے گی. تو بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے جو ہے آپ کی نظریاتی جو پشتبانی کی, وہ جناب امیر نے مالی پشتبانی جناب خدیجہ نے کی تھی, اور خاندانی اور نفوذی کہہ لیں معاشرے کی جو اجتماعی ہوتی ہے وہ جناب مطالب نے. تو اب سرور کائنات نے مدینہ میں پورا نظام اسٹیبلش کیا. جمعے کے دن کو اپنا دن قرار دیا کہ یہ افضل ترین دن ہے, یہ چھٹی کا دن ہوگا, یہ عبادت کا دن ہوگا, جیسے جناب موسیٰ نے ہفتے کے دن کو جناب داؤد نے قرار دیا تھا یہودیوں کے لیے, جناب عیسیٰ نے اتوار کا دن, جناب سلیمان کا جو ہے وہ منگل کہتے ہیں بس. تو لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ترین دن جمعہ ہے, تو وہ ہمارا عبادت کا دن ہوگا, وہ ہمارا چھٹی کا دن ہوگا. اور ایک معاشرہ تشکیل دینے کے بعد آپ نے مسلمانوں کے حقوق کی جو ہے پاسداری کی کہ کبھی بھی اگر کوئی مسلمان کہیں پہ بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو فوراً اس کے متعلق معلوم کرتے. یہاں تک کہ آپ نے 23 یعنی 27 جنگیں لڑی ہیں جس کو کہا جاتا ہے غزوات, اور 56 جو ہیں وہ آپ کے سریا ہیں, یعنی جہاں پہ آپ خود نہیں گئے لیکن آپ نے فوج بھیجی. تو اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں غزوات میں 27 میں یعنی ایک ایسی جنگ ہے خیبر کی کہ جس کو کہا جاتا ہے یہ افنسو وار ہے, باقی سب ڈیفینسو وار تھے. ڈیفینسو یعنی دفاع کیا آپ نے, ہمیشہ آپ پہ حملہ کیا گیا, آپ نے جا کے حملہ نہیں کیا, چاہے وہ بدر ہو, بدر صغرا ہو, بدر کبرا ہو, احد ہو, خندق ہو, حنین ہو, جنگ موتا ہو, تبوک ہو, غزوہ ذات السلاسل ہو, جومت الجندل ہو, یعنی جتنی جنگیں ہیں 27 وہ اس میں کہتے ہیں خیبر ایک واحد جنگ ہے کہ جس میں آپ حملہ کرنے گئے ہیں, باقی سب پہ آپ حملہ کیا یعنی آپ نے دفاع کیا ہے, آپ نے چڑھائی نہیں کی, تو دفاع کیا یعنی ڈیفینسو وار. ایک افینسو وار لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہے خیبر. میں کہتا ہوں کہ وہ خیبر بھی افینسو نہیں ہے, کیونکہ خیبر کے یہودی مسلمانوں کو لوٹ لیتے تھے, انہیں مارتے تھے, انہیں اذیت کرتے تھے جب وہاں سے مسلمان گزرتے تھے. مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت تھی کہ ہمیں وہاں کے یہودی تنگ کرتے ہیں. آپ نے انہیں وارننگ بھیجی, ان کو منع کیا کہ میرے ماننے والوں کو مت ستاؤ, لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو آپ نے ان کو دوسری دفعہ پھر وارننگ دی. اور پھر آپ نے جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو اس وقت آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم تیار ہو جائے, میں 40 دن میں خیبر فتح کرنے آ رہا ہوں. تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ افینسو ہو رہا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بھی بیٹل یا یہ بھی جنگ ہے وہ افینسو نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے شروع کی, انہوں نے وارننگ کو نہیں مانا, انہوں نے رسول خدا کے تحدید کو, نصیحت کو نہیں مانا. جب نہیں مانا تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے مسلمانوں پہ ظلم برداشت نہیں کروں گا, میں ماننے والوں پہ ظلم برداشت نہیں کروں گا. اور بہرحال تو یہ بنی قینقاع کے ساتھ جو آپ کا وہ غزوہ بنی قینقاع ہے اور ہے جو یہودیوں کے ساتھ, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آج بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہوں اور کوئی فلسطین کا یا یمن کا یا کوئی شام کا آدمی آ کے کہے کہ بھی میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, میں مارا جا رہا ہے, تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے؟ کبھی بھی نہیں. رسول خدا فوراً جو ہے جا کے بدلہ لیتے, فوراً ان کو روکتے کہ خبردار میرے ماننے والوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شیعہ, یہ سنی ہے, یہ وہابی ہے, یہ فلاں, یہ تاکہ ہم, اور پھر شیعوں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ غالی ہے, مقصر ہے, یا سنیوں کے اندر کہتے ہیں یہ بریلوی دیوبندی ہے. رسول اکرم تو یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے, کوئی بھی مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ میرا ماننے والا ہے, اگر اس پہ حملہ ہوگا تو پھر میں اس کو روکوں گا, اپنے ہاتھ سے روکوں گا کہ جو میرے ماننے والوں کو. تو آج اگر فلسطین کے طرف دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ جا رہی حیت ہو رہی ہے, اور صہیونی جو اپنے نجس عزائم کو لے کے دوبارہ حملہ کر رہے ہیں مسجد اقصی پہ اور مسلمانوں پہ, اور بہت سے مسلمان یا للمسلمین, اور انہوں نے تو اس دفعہ پہلی دفعہ اور بڑا اچھا کیا, میں کہتا ہوں یہ جو انہوں نے فلسطینی نے کیا کہ انہوں نے باقاعدہ نام لے لے کے ہر ہر ملک کو باقاعدہ پکارا. سائیکولوجیکلی جو ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے, علم نفسیات کے اندر ایک پوری اسٹڈی ہے کہ اگر آپ کسی کو راہ چلتے ہوئے سڑک کے اوپر بھی آپ کو مار رہا ہو اور پورا بازار بھرا ہوا ہو اور بازار میں مار رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی مدد کرو کوئی مدد کرو, کوئی مدد کے لیے نہیں آتا. لیکن اگر آپ کسی راہ چلتے کو آواز دے کے کہیں آپ سے میں کہہ رہا ہوں, آپ سے میری مدد کیجیے, تو پھر منع کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس دفعہ پہلی دفعہ میری اپنے زندگی میں ایسا ہوا کہ جہاں پہ فلسطینیوں نے نام لے کر کے کہا پاکستانیوں ہماری مدد کرو, انڈونیشیا کے لوگ ہماری مدد کرو, ایرانیوں ہماری مدد کرو, ترکیوں ہماری مدد. تو یہ پہلی دفعہ مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے, اور یہ ہمارے تمام حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک مظلوم قوم, ایک مظلوم عوام اور ایک غریب عوام, ایک نادار لوگ جن کے اوپر جو ہے وہ صہیونی جو یہودی ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کو بے دردی سے مار رہے ہیں اور سب لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو سیرت رسول خدا یہ ہے کہ اگر یہودیوں نے خیبر میں بھی مارا مسلمانوں کو تو آپ نے ان کو ایک وارننگ دی, دوسری, اور بعض لوگ کہتے ہیں تیسری وارننگ تھی, بعض کہتے ہیں نہیں تیسری, کہا کہ تیسری دفعہ میں کہا کہ اب میں آ رہا ہوں, تیسری دفعہ وارننگ دی بلکہ کہا کہ میں آ رہا ہوں 40 دن میں فتح کر. میرے حساب سے یہ بھی وارننگ ہی ہے, یہ نہیں کہہ رہے تھے میں لازمن حملہ کروں گا, کہا میں 40 دن کے لیے آ رہا ہوں تم پھر بھی باز آ جاؤ. اور وہاں چلے گئے ان 40 دن تک مختلف فوجوں کے لوگوں کو بھیجتے رہے اور وہ پھر بھی باز نہیں آئے. پھر جناب امیر علیہ السلام سے کہا اب آپ ان کی اینٹ سینٹ بجا دیں, ان کے خیبر کا دارو کھاڑے ان کو مارے. پھر حضرت علیہ السلام کو چاہے وہ فوراً بھی حضرت علی کو بھی 39 دن نہیں بلایا, 39 دن بھی دوسروں کو بھیجتے رہے کہ جنہیں دیکھو یہ شاید باز آ جائے, باز آ جائے, باز آ جائے. 40ویں دن حضرت علیہ السلام کو بلایا کہ آپ ٹھیک ہے علی کو بلا دیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ علی ہی خیبر کا دارو کھاڑیں گے, حیدر کرار ان کو ماریں گے برے طریقے سے, مرحوم کو پچھاڑیں گے, حارث کو, انتر کو, ان کے دو دو ٹکڑے کر کے پھینکیں گے. جب ان کے واقع حضرت علیہ السلام نے جا کے ذوالفقار سے دو دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے, سب کے سر اڑا دیے ان کے, ان کے یعنی پورے پورے بدن کے دو دو ٹکڑے کیے, پھر وہ باقاعدہ سبمٹ ہو گئے, کہا معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, آئندہ نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے. تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے یہ روش نہیں تھی کہ مار نہیں ہے میں نے سب کو, نہیں, روش یہ تھی کہ وارننگ دو باز آؤ. آج 40 سے زیادہ شاید 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں اور سب بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں, ایک سے ایک امیر ملک ہے, ایک سے ایک بڑی فوج ہے, نیوکلیئر پاورز ہیں, سب کچھ ہے. تو یعنی ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جب یہ یعنی کوئی بھی مسلمان ملکوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو تمام مسلمان جو ہے وہ متحد ہو کے تو ان کا جواب دے. رسول خدا کی جو مین جنگیں ہیں میں ان کے جلدی نام بتا دیتا ہوں, جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, جنگ احزاب خندق ہے, اور جنگ بنی قریظہ ہے, جنگ بنی مستلق ہے, جنگ خیبر ہے, جنگ موتا ہے, جنگ پھر فتح مکہ. یہ اہم ترین جو ہے نا وہ فتح مکہ. فتح مکہ میں رسول اکرم پہلے حج کے لیے گئے, صاف ہجری کے اندر انہوں نے منع کر دیا, پیک کیا 3 سال کے لیے کہ آپ نہیں آ سکتے. پھر آپ نے کہا کہ تم لوگ بھی جو ہے میرے خلاف کسی کی سازش میں حصہ نہیں لو گے, اس مسلمانوں کے خلاف. انہوں نے کہا ہم بھی نہیں لیں گے, لیکن انہوں نے وہ پھر عہد توڑ دیا. اور آپ پھر گئے اور صلح حدیبیہ ہوئی, اور صلح حدیبیہ کے بعد آپ جو ہے آپ نے پھر 10 ہجری میں یا 9 ہجری 10 ہجری میں فتح مکہ, آپ نے فتح مکہ کی. اور آپ جو ہے وہ 8 مردوں اور 4 خواتین کے لیے آپ نے صرف حکم دیا کہ ان کو مار دو, باقی سب کو رہنے دو. اور اس میں بھی انہوں نے اگر جیسے پاؤں پکڑ لیے, کچھ کر لیا تو آپ نے جانے دیا, جیسے سفیان اور ہندہ. تو یہ ابو جہل اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا. تو بہرحال یعنی فتح مکہ میں بھی آپ احرام باندھ کر کے آئے اور اتنی طاقت کے ساتھ آپ نے مظاہرہ کیا کہ 1 لاکھ سے زیادہ حاجی آئے, مکے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے, لیکن انہوں نے ہمت ہار دی کہ نہیں ہم محمد کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ابو سفیان اور ہندہ بار بار کہتے رہے کہ فوج تو کام نہیں, اب ہمیں مسلمان ہونا پڑے گا, کیونکہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یتیم عبداللہ آج اس قوت کے ساتھ آیا, آج اس طاقت کے ساتھ آیا کہ آج اس کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا عرب اپنی فوج لے آئے تو وہ ٹک نہیں سکتا. آج محمد اتنے قوی ہو چکے ہیں, ان کے ماننے والے اتنے مضبوط ہیں, اتنے زیادہ ہیں. تو بہرحال پھر اس کے بعد جنگ حنین ہے اور طائف, اور رسول خدا کا پھر جو ہے وہ جو حجت الوداع, اور حجت الوداع کے بعد آپ کی رحلت ہے. تو یعنی جنگوں کے اندر بہت سی جنگیں ہیں, جیسے بنی مسلق ہے تو, لیکن یہ کہ مین یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو عام یعنی عام عمومی معافی کا اعلان کیا ہمیشہ, اور لوگوں کو دعوت دی اسلام کی, اور ہمیشہ اچھائی کی دعوت دی کہ چوری ڈکیتی قتل غارت عورتوں کی بے حرمتی لڑکیوں کو دفنانا بیٹیوں کو, یہ ان سب چیزوں سے روکا. اور ایک آپ مضبوط اقتصادی نظام دیکھے گئے خمس و زکات کی شکل کے اندر, اور ایک بیت المال کو آپ نے ڈیولپ کیا کہ لوگ جو غیر مسلم یہاں پہ رہیں گے وہ جزیہ دیں گے, مسلمان خمس و زکات دیں گے, سارا کے سارے ٹیکسز جو ہوں گے اسی سے باقاعدہ بوڑھوں کو, بیوگان کو, یتیموں کو ان کی کفالت کی جائے گی. یہ سب سے پہلا ویلفیئر سسٹم جو نظام دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, ویلفیئر حکومت بنائی. اور بہرحال ایک اپنی پوری شریعت قیامت کے لیے جو کہ ناسخ ہے, منسوخ نہیں ہے, اس کا کوئی قانون جو ہے منسوخ نہیں ہوگا, قیامت کے لیے آپ نے نظام دیا اور آپ کی شریعت جو ہے کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی. دس ہجری میں آپ نے حجت الوداع کیا اور وہاں سے پھر آپ جب واپسی پہ آپ نے غدیر خم کا اعلان کیا اور اپنا اعلان کیا کہ میں ان قریب دنیا سے جانے والا ہوں اور میرے بعد 12 میرے وصی ہوں گے, جیسے دوسرے انبیاء کے 12 اوصی آ رہے ہیں, میرے بھی 12 ہی. اولہم علی وآخرہم مہدی, ان میں پہلے کا نام علی ہے اور آخری کا نام مہدی. یہ باقاعدہ بار بار اعلان کیا اور پھر حضرت علی علیہ السلام کا بازو پکڑا اور ان کو ہاتھوں سے اٹھا کے کہا کہ من کنت مولا فہاد علی مولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. مولا سے مراد یعنی حاکم, حکمران, اولا بتصرف, جس جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم. تو یہ نہیں کہ جس جس کا میں خلیفہ, نہیں, جس جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم. 120,000 سے زیادہ کا مجمع تھا. اہل تسنن کے دانشمند کہتے ہیں, جو ان کے وہ کہتے ہیں 110,000 کا مجمع تھا. بہرحال 110,000 ہو, 120,000 ہو, 24,000 ہو, یہ اندازے لگائے گئے ہیں جو غدیر خون کے اندر مجمع تھا, جن کے درمیان میں رسول خدا نے اعلان کیا حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کا, ان کی وصایت کا, ان کی خلافت کا, ان کی امامت کا, ان کے مولا ہونے کا, کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا, اور ان کی ولایت مطلقہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت مطلقہ کا اعلان کیا. اور پھر آپ اسی راستے میں آپ کو زہر دے دیا گیا اور 28 صفر 11 ہجری میں آپ کی شہادت ہوگی. اور وہاں پہ بہرحال غدیر خم کے اندر سب لوگوں نے حضرت علیہ السلام کو تبریک پیش کی اور 3 دن تک لوگ جو ہے مبارکبادیاں پیش کرتے رہے حضرت علیہ السلام کو کہ بھی آپ جو ہیں آج ہمارے مولا بن گئے, یعنی جانشینی کا اعلان ہو گیا. بہرحال پھر بعد میں جو ہے وہ جانشینی کے اوپر کافی اختلافات ہوئے, رسول خدا کے جب وصال ہو رہا تھا اس کے بعد پھر لوگوں نے پھر 2 گروہ تقسیم ہو گئے, ایک جو ہے وہ خلافت کو ماننے لگے اور ایک جو ہے وہ امامت کو. تو یہ خلاصہ ہے پورا رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, کہ 28 صفر 11 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت ہوئے اور آپ نے وصیت کی کہ مجھے میرے گھر ہی میں دفنایا جائے, اور آپ کو آپ کے گھر ہی کے اندر صحن میں حضرت علی علیہ السلام نے خود قبر کھودی اور آپ کو آپ نے وصیت کی, یعنی یہ میری کچھ وصیتیں اس پہ عمل کیجیے گا, میرے ہی گھر میں دفنائے, مجھے آپ خود غسل دیجیے گا, خود کفن دیجیے گا, جنازہ خود پڑھائیے گا, مجھے قبر میں خود اتاریے گا. اور بہرحال اور پھر اس کے بعد پھر یعنی رسول خدا کے بعد کے حالات ہیں جس میں ہم نہیں جانا چاہتے, کیونکہ آج تقریباً الظاہر یہ فائنل سیشن ہوگا, مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے, اگر چاند ہو گیا تو پھر ہم جو ہے وہ اعلان کریں گے, لیکن ہم یہی اگر سوالات ہوں تو آپ کر لیجیے گا.
ماشاء اللہ وقت میں اتنی برکت آ گئی, آپ نے شروع سے لے کے آخر تک بتا دیا رسول اللہ کی زندگی نامے کے بارے میں. کچھ سوالات ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ کی نعوذ باللہ توہین بھی کر دیتے ہیں یا غلط فہمی آ جاتی ہے. ایک سوال یہ کہ قرآن کے اندر لکھا امی, تو اگر آپ تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دیں مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلم کے لیے بھی کہ امی کا اصل مطلب کیا ہے, رسول اللہ کے کیا وہ ان ایجوکیٹڈ تھے یا ان کے پاس علم تھا ایجوکیٹڈ تھے, تو اس پہ ذرا روشنائی ڈال دیں پلیز.
اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو حتیٰ وہ جو کہتے ہیں امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں, وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ علم نہیں تھا, علم لدنے کے مالک ہیں. تو یعنی لیکن امی کے معنی کیا ہے, تو بعض ہمارے علماء لکھ دیا ہے کہ بھی امی کے معنی جو ہے معاذ اللہ ان پڑھ کے ہیں, لیکن امی کے معنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے حیات القلوب میں جلد نمبر 2 علامہ محمد باقر مجلسی نے روایت نقل فرمائی ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا وما کنت تخذ بیمینک وما کنت تتلو من قبل, تو یعنی آپ رسول خدا کا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں اذر تاب المبتلون. آپ نے فرمایا نہیں, قرآن فرما رہا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته, جو ان پہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں, کہ جو خود ہی تلاوت نہ کرنا جانتے ہو, پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو, دوسروں کو کیا تعلیم دینے آئیں گے, وہ یعلمهم الكتاب, وہ تعلیم ہی دینے آئے ہیں تو لکھنا پڑھنا کیسے نہیں جانتے ہوں گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے, نہیں تو پھر سارے بتلان کاروں کے لیے آپ کے خلاف دلیل ہوتی کہ یہ تو اس کے پاس پڑھتا رہا, اس کے پاس سیکھا, اس سے علم حاصل کیا, تو یہ کیسے نبی ہو سکتا کہ یہ تو نبی, یعنی آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا, اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ سکھایا, یہ مراد ہے اس سے.
یہ قبلہ, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوسچن ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ رسول اللہ کے بدن میں سے نور نکلتا تھا, اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ ہمارے مسلمانوں میں گروپ ہیں کہ جو نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ یہ بس ہم نے باتیں چھوڑی ہوئی ہیں, کیونکہ ایک بندے ایک شخصیت کو زیادہ اوپر بتا رہے, یعنی زیادہ تعریف کر رہے ہیں کہ جو حقیقت نہیں رکھتی, تو اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالتے ہیں.
میں نے اس پہ پوری مجلس پڑھی ہے کہ رسول خدا کے جسم مبارک کے 24 معجزات علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھے ہیں, حق الیقین کے اندر بھی ہیں اور کتابوں میں بھی ہیں, حیات القلوب میں بھی ظاہراً ہے کہ آپ کے جسد مطہر میں 24 معجزات تھے. آپ کی پیشانی سے ہمیشہ نور نکلتا رہتا تھا اور آپ کے بدن سے نور نکلتا تھا, یعنی اگر آپ سوتے تھے پورا بدن ڈھانپ کے, بالکل سیدھے سوتے تھے, کروٹ نہیں لیتے, اپنی بیک کے اوپر سو جاتے تھے, پشت پہ, یعنی اپنا سینہ اور چہرہ بالکل آسمان کی طرف رکھتے تھے جب بھی سوتے, تو کروٹ نہیں لیتے تھے, تو آپ کے بدن کا ڈھانپ لیتے تھے کالی چادر میں, تب بھی نور نکلتا رہتا تھا اور لوگ پہچانتے تھے کہ یہ رسول خدا سو رہے ہیں, اور آپ کی پشت پہ مہر نبوت تھا جس پہ خاتم النبیین تھا لکھا ہوا, اگر آپ سنگریزے ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے تو وہ سنگریزے جو ہیں تسبیح کرنے لگتے تھے, سبحان اللہ پڑھتے تھے, اور آپ کے جو ہیں وہ جسم سے خاص خوشبو آتی تھی ہمیشہ, کہ جہاں سے گزر جاتے تھے ایک سے دو دن تو خوشبو آتی رہتی تھی, لوگ خوشبو سے بتاتے تھے یہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اور آپ کے یعنی بہت سی نشانیاں آپ کو بتائی گئی بدن میں, کہ جیسے آپ کے ناخن نبڑتے تھے, بال نبڑتے تھے, اور آپ کے جو ہیں اگر کوئی بدن سے مس ہوا پانی کسی بیمار کو پلا دیا جاتا تو اس کو شفا مل جاتی تھی, اگر کوئی اس کو ہاتھ میں لے کے دعا مانگتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی, اگر آپ کے کوئی منہ مبارک لے آتا تھا ہاتھ میں رکھتا تھا یعنی بال اور دعا مانگتا تھا, دعا قبول ہو جاتی تھی, اور آپ جب چلتے تھے تو بعض کا آپ کے پاؤں کچے میں چلتے تھے, نشان نہیں بنتے تھے, اور بعض کا چٹانوں پہ نشان بنے لگتے تھے, تو اس طرح سے یعنی آپ کے جسم میں مبارک میں 24 معجزات کا تذکرہ کیا گیا.
اچھا, اور سوال یہ ہے کہ کچھ قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بھیجا, تو اس کی ذرا روشنائی کر سکتے ہیں, رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے, کہ جب ان کی پیدائش ہوئی جب سے رحمت للعالمین ہے, یا رحمت للعالمین جب سے کائنات عالم بنا ہے, اس پہ تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں.
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کن تو نبی و آدم و بین المائبتین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے, یعنی اللہ نے رسول خدا کو بنایا ہی نبی تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو جو ارسال کیا ہے بھیجا ہے, وہ سوائے سے کہ آپ کو رحمت بنا کے بھیجا, ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں, یعنی جو مبعوث کیا اللہ نے, تو اللہ نے ہر نبی کے کوئی ایک نشانی بنائی کہ بھئی یہ اس بات کا مظہر ہے, یہ اس کا, تو اب رسول خدا جو ہیں وہ رحمت پروردگار کا مظہر ہے, اور جو دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں وہ سب کے لیے رحمت ہے, اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی کو بھیجا ہے, تو آپ جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے ایک دفعہ اپنا نام بتایا اللہ, پھر کہا رحمان الرحیم, دونوں رحم سے ہیں, تو اللہ کی رحمت کا اگر آپ نے دیکھنا ہے تو جب سے اس نے خلق کیا رسول خدا کو تب سے لے کے جب تک آپ ہیں ہمیشہ کے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, تو آپ جو ہیں ہمیشہ رحمت پروردگار ہیں, اور آپ کی رحمت جو ہے وہ آپ کے کردار میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کے چہرے میں, آپ کی آنکھوں میں, آپ کے کلام میں, گفتگو میں, واضح تھی, سخاوت میں, ہر چیز میں آپ کی رحمت جو ہے وہ چھلکتی تھی.
اچھا قبلہ, ایک اور سوال یہ کہ رحمت للعالمین ہے, اس کا مطلب ان کی یعنی ان کے بدن نورانی تھا یا جسمانی تھا, یہ بھی کوسچن ریز ہوتا ہے کہ اگر رحمت للعالمین تھے اس وقت جب دنیا میں تھے تو کس جسمانیت کے ساتھ تھے,
یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اسی بدن کے ساتھ دنیا کے اندر تھے, خاکی بدن کے ساتھ, لیکن آپ خود نور ہیں, لیکن یعنی اس دنیا کے اندر بھی آپ کا آنا تنزیل ہے, یعنی ہم تحمل نہیں رکھتے کہ ہم وہ نور محمدی کو دیکھیں یا وہ نور مقدس کو, یہ ہمیں نہیں, ہمارے میں صلاحیت ہی نہیں ہے, تو اب ہم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اب خاکی بدن کے اندر آئے ہیں, آپ ایک جسم کے اندر آئے ہیں, ایک انسانی شکل کے اندر آئے ہیں, اور میں ایک بشر ہوں, آپ نے فرمایا یعنی میں جنوں میں سے نہیں ہوں, فرشتوں میں سے نہیں, میں بشر میں سے ہوں, اپنے آپ کو بشر میں قرار دیا, میں اللہ حقیقت محمدی کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں, نہ ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں, نہ حقیقت محمدی کو ہم سمجھ سکتے ہیں, وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے.
اچھا قبلہ, ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ رسول اللہ یعنی سب سے پہلی مخلوق ہے خدا کی جو خلق ہوئے.
اول ما خلق اللہ نور ہی, خدا آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو اللہ نے خلق کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے, اور آپ کو اللہ نے نور ہی خلق کیا, اور اس لیے جو آپ کا جو مقام ہے وہ یعنی حتیٰ اس دنیا کے اندر بھی جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح سے نہیں ہے. آپ کے مقامات حتیٰ بہت سی چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں, جو آپ کے خصوصیات ہیں, ناپوریدہ دنیا میں آنا, آپ کا پاک و پاکیزہ آنا, علائشوں سے پاک آنا, اور آپ ہر طرح کے رج سے دور ہیں, ہر طرح کے پلیدی سے دور ہیں, بالکل پاک ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت باریکی ہیں, بہت زیادہ اس کے اندر تفصیلات ہیں.
رسول بہت اچھے انداز میں آپ نے بتایا. اس سے ایک سوال ایک اور یہ آتا ہے کہ رسول اللہ پہ کیا جادو کا اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ بھی کچھ کنفیوژن ہوتی ہے دونوں فرقوں میں.
نہیں, یہ ہمارا یقیدہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی جادوگر یا کوئی دنیاوی آدمی رسول خدا پہ مسلط نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کا نمائندہ ہے. کوئی نبی امام, کوئی اللہ کا مومن کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی تسلط نہیں حاصل کر سکتا, چاہے جائے کہ نبی اور امام جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں, جو نماز کے پابند ہوں, جو بہت سی چیزوں سے بچتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں گناہ سے, حرام سے, نجاست سے, رج سے, اور وہ اہل بیت سے بہت زیادہ قریب ہیں, اللہ کے بہت مقرب بنتے ہیں, ان تک نہیں تسلط ہو سکتا. تو چیزائی پہ رسول خدا پہ جادو وغیرہ کا کوئی اثر نہیں.
تو قبلہ, تو یہ جو روایتیں ملتی کہ ان کے پہ اثرات ہیں, وہ کیسی روایتیں؟
یہ جو روایتیں ہیں یہ اہل سنت کی روایات ہیں, ہمارے ہاں ایسی روایت نہیں ہے. آئمہ علیہم السلام کی نفی کی ہے کہ یہ سب جھوٹے روایات کہ جس میں کہتے ہیں کہ رسول خدا پہ جادو کا اثر ہو گیا یا معاذ اللہ. نہیں, حضرت رسول خدا جو ہیں وہ اس سے بالا تر ہیں, ان پہ کبھی نہیں جادو کا اثر.
ایک اور سوال قبلہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ کبھی ان کے اوپر ذہنی مریضی آ سکتی ہے؟
نستغفر اللہ ربی واتوب الیہ, کہ بھی یہ کہ آیا وہ بیماری میں, یعنی جسمانی ہمارا یہ عقیدہ ہے. غالی یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جسمانی نقصان نہیں پہنچتا, یعنی ان کو نہ بھوک لگتی ہے, نہ ان کے جسم میں چوٹ لگتی ہے, اگر کوئی ان کو تیر لگا کچھ لگا کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کو اگر لوگ پتھر مارتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, حضرت علیہ السلام کو اگر ضربت لگے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, لوگ ان کو بری باتیں کہتے ہیں تو ان کو دلی اذیت, ذہنی اذیت ہوتی ہے, منافقین کے کردار سے اذیت ہوتی تھی. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یعنی جیسے لوگوں نے ان کا پانی بند کر دیا تو ان کو پانی کی پیاس لگتی تھی اور وہ اذیت ہوتی تھی. تو اسی طرح سے اب یعنی آیا ان کو کیا سوال کیا تھا آپ کا؟
سوال یہ تھا کہ
قبلہ
کی ذہنی مریضی ہوتی,
لیکن آیا کبھی خدا نہ خاصا ان کی عقل زائل ہو سکتی ہے؟ نہیں, عقل کبھی زائل نہیں ہوتی, اور نہ ماذا اللہ سمجھتے ہو قرآن اس کی وہ کر, یعنی وہ کہہ رہے کہ مجنون یا کچھ, یا ان کی عقل زائل ہو جائے, ان کی میموری چلی جائے. حتیٰ ہمارے ہاں ہے کہ اگر فقیہ کی مجتہد کی میموری چلی جائے, حافظہ چلا جائے, تو اس کی تقلید باطل ہے, پھر آپ کو تقلید بدل لینی چاہیے, آپ اپنی تقلید نہیں کر سکتے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کبھی, اور یہ حضرت علیہ السلام کی جب سر میں ضربت لگی تھی ماہ رمضان میں, تو دماغ پہ جب ضربت لگی, سر کھل گیا, خون بہ رہا ہے, اسی میں شہادت ہو گئی آپ کی, زہر پھیل گیا, اس کے باوجود بھی 19 ماہ رمضان گزار کے جب 20 کو آپ کے اصحاب آپ سے ملنے آئے ہیں تو آپ نے کہا سلونی قبل تفقدونی, جو پوچھنا پوچھ لو. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ میں سوچتا تھا کہ حضرت علی نے شہادت سے پہلے کیوں کہا جو پوچھنا پوچھ, تو یہ آپ نے اس لیے کہا کہ دیکھو میرے سر میں ضربت لگی ہے, میرا خون بہ رہا ہے, میں شدید تکلیف میں ہوں, اس کے باوجود بھی نہ میری عقل زائل ہوئی ہے نہ میرا دماغ, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب وسیع ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے کہ جن کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرض الموت کے اندر ماذا اللہ ہذیان بکر. نہیں, استغفر اللہ تعالیٰ, یہ کبھی بھی کسی بھی بیماری مرض الموت میں بھی ہوں تو کبھی بھی ان کی عقل زائل نہیں.
بہت اچھے انداز میں قبلہ آپ نے بتائے. قبلہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال آتا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں, رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے, یعنی حضرت عائشہ کی وہ عمر بہت چھوٹی تھی, 9 سال کی تھی, کیا یہ صحیح روایت ہے یا اس میں اشکال ہے؟
نہیں, یہ اصل میں یہ بھی تو خود ایک اورینٹلسٹ نے بھی کتاب لکھ دی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ اعتراض جو ہے وہ مغربی لوگوں نے کیا کہ 6 سال کی تھی نکاح کیا, 9 سال کی تھی تو رخصتی ہو گئی. یہ جھوٹ ہے, بالکل غلط ہے. 16 سال کی تھی, طلاق یافتہ تھیں پہلے, وہ ان کی بھی طلاق ہوئی بھی تھی, وہ کہتے ہیں نا کہ واحد بیوی تھیں جن کی طلاق نہیں ہوئی تھی. ابھی مجول مدینہ کے نام سے جو پوری کتاب لکھی ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ نہیں, اور باقاعدہ شوہر کا سابق کا نام لکھا ہے. واحد بیوی کہتے ہیں کہ نہیں, جب نہ بیوہ تھی نہ متعلقہ تھی، نہیں وہ بھی طلاق یافتہ تھی حضرت عائشہ بھی، اور 16 سال کی عمر میں ان کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوا، اور 19 سال کی تھی جب رخصتی ہوئی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیشہ بیوگان سے اور طلاق یافتہ خواتین سے شادی کی، تاکہ معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہو، کہ آج ہمارے معاشرے میں پھر دوبارہ چیزیں مفقود ہو گئی، ختم ہو رہی ہیں، کہ خواتین کو پھر لوگ غلط نگاہ سے دیکھیں، جو ان کی بیوہ ہو جائیں یا طلاق ہو جائے تو وہ پھر مجبور ہو جاتی ہیں، ان کے قسم پرسی کا عالم ہو جاتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ رسول خدا نے جو اتنی شادیاں کی، یہ ساری کی ساری جو جنگوں کے اندر شہید ہو گئے تھے سب ان کی بیوگان سے شادیاں کی، تو رسول خدا کے کچھ استثناءات لکھے ہیں، جیسے ہمارے اسلام میں مردوں کو 4 سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں، رسول خدا کے لیے استثناء ہے، مردوں یعنی ہمارے ہاں مردوں پہ فقہ جعفری میں 17 رکعت واجب ہے رسول خدا پہ، اور 34 رکعت مستحب، رسول خدا پہ 51 رکعت واجب تھی، ان کو پڑھنی پڑتی تھی، 51 رکعت پہ واجب تھی، نافلہ نمازیں ان کے اوپر تہجد وغیرہ ان کی وہ مستحب نہیں تھی، ان کے لیے واجب سنت نہیں تھی، ان پہ واجب تھی۔ اسی طرح سے ان کی استثناءات میں ہے کہ ہمارے ہاں 2 روزے ملا کے نہیں رکھ سکتے، یعنی آپ کو بیچ میں افطار بھی کرنا ہے، سحری کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں صوم الوصال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت تھی، تو بعض علماء نے 17، بعض نے اس سے بھی زیادہ 20 سے بھی زیادہ رسول خدا کے ایکسیپشنز لکھے، کہ جو ان کے لیے ایکسیپشن ہے، یعنی ان کے استثناء ہے، اور ان کے لیے وہ یعنی جائز ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ سختیاں، وہ اپنے لیے بہت زیادہ سختیوں کے قائل تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، فاقہ کرنا اور یعنی روزے بہت زیادہ رکھتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، تو ان کے لیے ایکسیپشنز بہت زیادہ ہیں، تو اسی لیے، لیکن انہوں نے اس میں باوجود بھی جو شادیاں کی ہیں وہ بیوگان اور متعلقات سے۔
شکریہ قبلہ۔ قبلہ ایک اور سوال یہ کہ قرآن کے اندر سے کچھ مفہوم لوگ نکالتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ غلطی بھی کر سکتے تھے، اللہ نے رسول اللہ سے اس طرح بھی کلام کیا کہ جیسے انہوں نے غلطی کی تو تنبیہ کیا ان کو، یعنی تو کیا یہ اس میں کوئی حقیقت ہے یا اس میں بھی آپ ذرا روشنائی ڈلوا دیں؟
اچھا یہ دیکھیں، قرآن میں 3 آیات کو لوگ استعمال کرتے ہیں، تینوں کا اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو میں جواب جلدی سے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا کہ سورہ فتح کا، سورہ فتح ظاہر ہے سورہ نمبر جو ہے 48 ہے، میں ایک منٹ کھول لیتا ہوں، قرآن 48 سورہ ہے جو کہ میں اگر مسٹیک نہیں کر رہا ہوں، سورہ فتح شورہ 42 محمد فتح، تو یہ سورہ فتح 48 سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر، تو اب یہاں پہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبینہ عطا کیا، لیغفر لك اللہ، اللہ تاکہ آپ کے مغفرت کر دے، ما تقدم من ذنبك وما تاخر، جو آپ کے پچھلے گناہ ہیں اور اگلے گناہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رسول خدا کے لیے اللہ نے ذنب کا لفظ استعمال بھی کیا ہے، اللہ نے یہاں پہ ان کو مغفرت کا بھی استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے گناہ تھے اور وہ معصوم نہیں تھے۔ تو دیکھیں جب بھی آپ کہیں گے نا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو پھر لوگ گمراہی ہوں گے۔ رسول خدا جب فرما گئے کہ انی تارک فی مسقلین، صحیح مسلم میں بھی یہی الفاظ ہیں، تمام جو پرانی کتابیں ہیں شیعہ سنی اصل کتابیں، چاہے وہ صحیحین کہیں سنیوں کی، یا 6 کتابیں کہیں یا 8، صحیح صحیح ستہ کہیں یا 8 کہیں، ان کے اندر پھر اضافہ کر لیں، صحیح بخاری سے مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، سنن ترمذی، نسائی، اور پھر 2 اضافہ کر لیں معتمد مالک، احمد سنن احمد حنبل، 8 یہ سب سے اہم اور پرانی سب سے پرانی کتابیں، ان میں جہاں پہ بھی حدیث ثقلین آئی ہے وہ انہی الفاظ کے ساتھ آئی، میں تم میں 2 گرم خطر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی طرف اہل بیت، تو اہل بیت سے پوچھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ معصوم سے پوچھا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ذم سے مراد ہے کہ ان کے نزدیک، مشرقین کے نزدیک آپ گنہگار تھے، آپ ان کے بتوں کو کہتے تھے یہ غلط ہے، توڑتے تھے، کہتے تھے ان کو توڑ دو، پہلے کے بھی آپ کے بتوں کے مخالفت کرنا اور آئندہ بھی آپ جا کے مخالفت کریں گے، توڑیں گے سارے بتوں کو، یہ اللہ ان کی نظر میں سارے معاف کروا دے گا، وہ سب کے سب کہیں گے نہیں یہ توڑنا صحیح تھا، وہی لوگ جو مخالف ہے آپ کے حامی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ، دوسرا جو ہے میں اگر اجازت دے میں تینوں پیش کر دوں، ٹائم ہے سارا سورہ نہیں پڑھوں گا، عبس وتولى، اس نے منہ بنایا، منہ بنایا نہیں، ہی فرون یعنی شکل بنانا، مکرو سے شکل بنانا کہتے ہیں عبس، یعنی عبوسن قمطریرا جیسے قرآن میں آیا، عبس وتولى، تولا یعنی رخ پھیر لینا، منہ موڑ لینا کسی سے، دوسری طرف منہ پھیر لینا، ان جاءہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکی، اور اسے کیا معلوم کہ جو ہے وہ پاکیزہ، اور یہ ذکر فتنفع ذکر, اور اگر اس کو ذکر کیا یعنی اس کو تذکر دی جائے تو وہ اس کو ذکر کا فائدہ ہوگا, اس تذکر کا فائدہ ہوگا. اما میں نے سکنا فنت اللہ تصدم ما علیہ اللہ کے ذکر, یعنی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ رماز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول خدا کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس نے منہ بنایا, اس نے رخ پھیر لیا جب اس کے پاس ایک نابینا آیا. تو یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ ہے, وہ نابینا تھے, غریب تھے, فقیر تھے رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور رضی اللہ عنہ, وہ غریب فقیر نادار نابینا تھے. وہ آئے ایک بہت ہی پیسے والے, نام لینا مناسب نہیں ہوگا میرا کیونکہ ڈلوی ہے بازار میں, تو ان کے پاس آئے, وہ بہت غنی تھے, بہت پیسے والے وہ تھے, صحابی تھے, ان کے پاس گئے تو انہوں نے رخ پھیر لیا, منہ بنایا, شکل سے بنائی. تو یہ امام صادق صاحب فرماتے ہیں یہ ان سے صحابی سے متعلق ہے کہ دوسرے صحابی کو دیکھ کے انہوں نے رخ پھیر لیا. بھائی جہاں قرآن فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, انک لعلی خلق عظیم, آپ بہت خلق عظیم کے مالک ہیں, آپ سے زیادہ کسی کا اخلاق اچھا نہیں. آیا یہ رسول خدا کو زیب دیتی ہے, کسی کو بات ہوگی یا نہیں کہ وہ مسلمانوں کو زیب دیتی ہے کہ رسول خدا سے متعلق بات کریں کہ وہ جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم کے مالک ہیں, کہ وہ کسی نبی کو دیکھ کے رخ پھیر لیں. تو یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہیں ہے بلکہ صحابی سے متعلق ہے جنہوں نے دوسرے صحابی کو دیکھ کے رخ پھیر لیا تھا. تو لوگ اس کو پیش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ رسول خدا نے رخ پھیرا تھا, اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے, یہ بھی نہیں. تیسرا جو ہے سورہ ضحا, یہ تیسری آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضى الم یجدک یتیما فآوی وجدک ضالا فہدی. کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود میں لے لیا تھا؟ گود تو لیا جناب ابو طالب نے, اللہ کہہ رہے ہم نے گود لیا, یعنی کسی کافر کے فعل کو اللہ اپنا فعل نہیں کہتا. کسی کی گود اتنے پاک ہے کہ اللہ کہے کہ اتنے اخلاص سے انہوں نے پالا کہ میں نے آپ کو پالا. وجہ تک ظالن فاد, اور ہم نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دی. یہ اب ظاہری طور پہ مسلمان ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ظالن, ظالین کی واحد ہے, وہ ظالین جمع ہے, یہ ظال. تو اللہ نے آپ کو ظال پا کے ہدایت دے دی. امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ ظال کے صرف گمراہ معنی نہیں ہے, ایک معنی تو نہیں ہے, کئی معنی ہیں, تو پھر گمراہ کیوں لے رہے ہو؟ جو خود گمراہ ہوں وہ دوسروں کو کیا ہدایت دیں گے؟ تو کہا کہ مولا پھر یہاں پہ کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ مراد ظال سے ہے گمنام, جیسے گمشدہ چیز بھی کہا جاتا ہے. الحکمت و ضالت المومن, حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے فَأَيْنَمَا تَجِدُوهُ خُذُوهُ, حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں پاؤ سے لے لو. تو یہ کیوں گمراہی کے کیوں معنی لینا چاہ رہے ہیں مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کہ گمنام تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے کہ بابا جادہ کا ضال, اللہ نے آپ کو بنا یعنی آپ کا کوئی شہرت نہیں تھی, مشہور نہیں تھے آپ, فہدا اس نے آپ کے نام کو شہرت کی طرف ہدایت دی. اب یعنی سب سے زیادہ دنیا میں رکھا جانے والا نام آپ کا نام ہوگا, آپ مشہور نہیں تھے, اللہ نے آپ کے نام کو شہرت کی طرف ہدایت دی. تو یہ جو آیات قرآن میں ہے تینوں, یا اگر اور بھی آیات کو لوگ استعمال کریں تو ان سب کی آئمہ علیہ السلام نے تفسیر بیان کی ہے کہ بھئی آپ اپنے پاس سے تفسیر نہ کریں, ہم سے پوچھیں ہم آپ کو بتائیں کہ کس کی تفسیر کیا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ وہ معصوم نہیں تھے, بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت, اہل بیت اللہ نے ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھا. اور رسول خدا کے لیے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, بلکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا بھی اللہ افضل ہے, تو ومن یطیع اللہ فقد یطیع الرسول, جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی, نہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی کبھی بھی یہ میرے حکم کے خلاف کوئی کام کہہ ہی نہیں سکتے, یہ معصوم ہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ تمہیں حکم دے دیں میرے امر کے خلاف. تو اس لیے کبھی ان پہ شک نہ کرو, ان کی اطاعت کے اندر کبھی بھی کوئی گمراہی کہیں پہ بھی کوئی شک نہ کرو, کیونکہ جس نے ان کی اطاعت کی یہ معصوم ہے, اس نے میری اطاعت کی. مجھ تک تم خود نہیں آ سکتے, ان تک آ سکتے ہو, ان تک چلے جاؤ, بس سمجھ لو کہ تم نے میری اطاعت کر لی. اور میں بہت سی میں پیش کر سکتا ہوں.
جی ماشاءاللہ قبلہ, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت سارے جو شبہات تھے, غلط فہمیاں تھیں رسول اللہ کے بارے میں, وہ اس پروگرام میں آپ نے واضح کر دیں, بتا دیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور یعنی نکال دیا بات کو کہ کس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے رسول اللہ کو قرآن کے ذریعے سے, کیونکہ قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ کے وہ جو منزلت تھی اس کو گرایا جا رہا تھا, اس کی وہی چیز آپ نے ہمیں اس درس میں واضح کر دی کہ اس طرح نہیں ہے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے.
شکریہ.
جی قبل بس ٹائم بھی ختم ہو گیا آپ کا شکر گزار ہوں شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج یہ چاند معلوم ہو گیا تو یہ آخری درس ہے اس لحاظ سے تو آج میری طرف سے اور ناظرین کی طرف سے سامعین کی طرف سے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اب تک قیمتی ٹائم دیا اور جو حضرت آدم سے آپ نے جو داستان یعنی قصے لے کے چلے ہیں اب تک خاتم الانبیاء تک ہمارے لیے بہت لطف اندوز تھے معلومات میں ہم نے کافی علم حاصل کیا انشاءاللہ اگر زندگی ملی ہمیں اور اگلے سال بھی رمضان آئے تو ایک اور درس آپ کے ساتھ اپرچونیٹی ملے تو ہم اس کو ادامے کریں گے کنٹینیو رکھیں گے بہت بہت شکریہ قبلہ
اس بہت شکریہ آپ کا اہل بیت ٹیلی ویژن کا آپ کے والد والدہ کا آپ کے والد صاحب نے دعوت دی اور آپ کا کہ آپ نے اس کو بھرپور انداز سے محنت کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ دیا اور اچھے اچھے سوالات بھی سارے کے سارے آپ اس میں محنت کرتے رہے اور ہمیں انکریج کرتے رہے اور بہت زیادہ آپ نے تشویق کیا بہت شکریہ پروردگار آپ کو توفیقات میں اضافہ
بہت بہت شکریہ قبلہ بہت بہت شکریہ ناظرین سامعین کرام جیسے آپ نے سنا قبلہ کا پروگرام اور اس 30 دن 29 ڈیز جو ہم نے درس حاصل کیا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس میں ان درس سے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لے کے آئیں اور خصوصاً آج کا درس تو غلط فہمیاں آپ کو بتائی جاتی تھی رسول اللہ کے بارے میں آج کے درس میں انشاءاللہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ رسول اللہ کا کیا مقام ہے انبیوں کا کیا مقام ہے کہ جو غلط فہمیاں رائج کی گئی تھی بنی اسرائیل کی طرف سے یا اس طرح کی جو روایتیں ڈال دی گئی تھی دین اسلام کے اندر تو آج اس درس میں جو 30 درس یا 29 درس گزرے اس میں ہمارے واضح ہے کہ معصوم نبی معصوم ہوتے ہیں وہ غلطیاں نہیں کرتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے ہیں وہ پاک پاک ہیں اور ہدایت کے لیے کیونکہ اگر وہ غلطیاں کریں گے تو پھر خدا کی ہم کو اس شان کے اندر وہ ضرر آ سکتا ہے تو ناظرین سامعین کرام جیسے آپ نے دیکھا انشاءاللہ آپ سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں اہل بیت ٹیم کی طرف سے اور اہل بیت کے جو کارمند ہیں ان کی طرف سے اور خود میری طرف سے پھر انشاءاللہ اگر کل عید نہ ہوئی اسی پروگرام کو جاری رکھیں گے اگر ہوئی عید تو پھر